اللہ کی قرآن پیش کرتا ہے اور پھر اس کو پڑھیے جو ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ بائبل کے بارے میں تفسیر سے پڑھا جائے کہ بائبل سب سے پہلے کس نے لکھی اور کس طریقے پہ یہودیت نے سازش کر کے عیسائیت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. بہرحال تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک محفوظ ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف صفحات پہ مشتمل نہیں ہے. قرآن پاک جتنے بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں سب اگر ضائع ہو جائے تب بھی قرآن ضائع نہیں ہوگا. بائبل الف سے لے کے یہ تک کسی کو یاد نہیں ہے. ان کا جو بڑا پاپی ہے پوپ اس کو بھی اگر کوئی کہہ دے پوچھ لے اس سے کہ تم جو دعوے دار ہو اس امن عالم کے اور نمبردار بنے پھرتے ہو امن کے کیا تمہیں اپنی بائبل زبانیں یاد نہیں؟ یقیناً ہو گئے کہ مجھے زبانیں یاد نہیں ہیں. وہ کتاب اللہ نہیں ہے. وہ کتاب اللہ نہیں ہے. جب کتاب اللہ نہیں ہے تو ذہن میں کیسے بیٹھے؟ لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی کوئی خطہ ایسا نہیں ہے, کوئی شہر اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ نہ ملے جو الحمد سے لے کر والناس تک اس کو حفظ کیے ہوئے ہیں. اور اگر دنیا مل کر بھی یہ کوشش کرنا چاہے کہ کسی حرف میں ہیر پھیر کر دے. زبر زیر میں گڑبڑ کر دے وہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ یہ چیز سینوں میں محفوظ ہے اور اس کا بہترین مظاہرہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. پوری اسلامی دنیا رمضان کے مہینے میں اس قرآن پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک سنتی ہے, پوری اسلامی دنیا. اور یہ قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا یہ بات یہ سلسلہ قائم رہے گا. ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے 6-6 سال اور 4-4 سال پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. کسی بھی صورت کے بارے میں کہیے وہ فوراً اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے. لڑکیاں اور بچیاں قرآن پاک حفظ کرتی ہیں اور بچیاں حفظ کرتی ہیں, بچے حفظ کرتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ حفظ کرتے ہیں. اور حفظ قرآن یہ بہت عظیم دولت ہے, یعنی وہ سینہ بہت ہی مبارک سینہ ہے جس سینے کے اندر اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہو, بشرطے کہ اس کتاب پر یہ جس سینے میں محفوظ ہے وہ سینے والا عمل بھی کر رہا, ورنہ یہ کتاب اس کے خلاف گواہی دے گی. اس طرح صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا اور یا تمہارے خلاف. القرآن حجت لک او علیک, یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اگر اس کو پڑھو گے, سمجھ کے پڑھو گے, ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, اس پہ عمل کرو گے, اس کو اپناؤ گے, اس کی دعوت کو پھیلاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا. قرآن پاک کا حفظ کر لینا یا قرآن پاک کا ختم کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ جو چیز مسلمان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ جب تک یہ زندہ ہے قرآن پاک میں لگا رہے. ایک مرتبہ ختم کیا ہے دوبارہ پڑھیے, دوبارہ ختم کیا ہے تیسری بار پڑھیے, تیسری بار ختم کیا چوتھی بار پڑھیے. تو قرآن پاک کے لیے اختتام نہیں, اس کا نام ہی ہے قرآن. قرآن کا ترجمہ لفظی یہ بنتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو زمانے کی قیود سے آزاد ہے, جو پڑھی جاتی تھی پڑھی جاتی ہے پڑھی جاتی رہے گی, بستر ہے. یہ کسی زمانے سے متعلق نہیں ہے کہ اس کو ماضی میں پڑھا جاتا تھا بس, نہیں, یہ ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کو پڑھا جاتا رہے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے دیے جس طریقے پہ اور نبیوں کے دیے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ان میں سب سے اہم معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پاک دیا. سب سے بڑا معجزہ جو زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے وہ قرآن پاک ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثل اومن او آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی. مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے جس کی صورت میں قرآن پاک مجھ پہ نازل ہوتا ہے. تو سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن پاک ہے. یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک قائم رہے گی. تو اس میں فرمایا آیت نمبر 23 میں چیلنج ہے کہ اگر وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو اس کتاب میں کوئی شک و شبہ ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ, قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی طرح کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جتنے تمہارے ساتھی دوست اور حمایتی ہیں سب کو جمع کر لو, جنات ہو یا کوئی اور مخلوق ہو, سب کو جمع کر لو اور سب مل کے یہ کوشش کر کے دیکھ لو کہ کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. یہاں پر تو یہ چیلنج تھا. اور اس کے بعد سورہ الاسراء 15 سپارے میں ارشاد فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے یہ کوشش کریں کہ ان یأتوا بمثل هذا القرآن, یہاں پر یأتوا ہے نا, اس کے بعد مثل پہ کیا لگی ہے حرف با, جو فأتوا بسورۃ میں آپ کو بتایا گیا, تو اگر یہ سارے کے سارے مل کے قرآن کی طرف کتاب بنانا چاہیں کہ سورت یا آیت, لا یأتون بمثلہ, یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگر سے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں, مل کے کوشش کریں, تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ سورت کا نام اس لیے لیا کہ قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی ہیں, جیسا کہ والعصر ہے یا سورہ اخلاص ہے, سورہ کوثر ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب عربی میں ہے اور ہزار ہا اشعار کے قصائد لکھنے والے موجود ہیں, تو پھر کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایک آیت بھی اس سے ملتی جلتی اپنی زبان میں بنا نہیں سکتے؟ یعنی ان کی زبان عربی ہے جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, ان کی زبان میں بھی کہتے ہیں کولو کھاؤ, زبان وہی ہے, الفاظ وہی ہیں, اور بیس بیس اور ساٹھ ساٹھ جلدیں لکھنے والے لوگ موجود ہیں, اسی اسی جلدیں لکھنے والے اس کتاب میں موجود ہیں, پھر کیا بات ہے ایک ایک جملہ جو کہ چند الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے اس کتاب کی طرح کوئی بنا نہیں سکا آج تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یقیناً اللہ کی کتاب ہے, اور اہل زبان قصیدے تو لکھ سکتے ہیں, کتابیں تو لکھ سکتے ہیں, نثر اور نظم میں کام بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی اس کتاب کے اندر جو آیات اور صورتیں ہیں ان کی طرح کی صورت اور آیت بنا کر کوئی بشر یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے اس بات کو پسند بھی نہیں کیا کہ کوئی بشر اس بات پہ قادر ہو. یہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے, اور یہ کسی بشر کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے. اور یہ چیلنج صرف اس زمانے تک محدود نہیں تھا, قرآن قیامت تک کے لیے آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے کہ اگر کسی میں ہمت اور جرت ہے تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن بنا کے پیش کرے. اس قرآن پاک پر ایمان لانا یہ شرائط ایمان میں سے ہے, کہ یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے تنزیل کا ذکر کیا کہ ہم کتاب نازل کرتے ہیں, تو فرمایا کہ اعلیٰ عبدنا, نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی اور نسبت ہوئی عبدیت کی, بندگی کی. یہ کہا جا سکتا تھا کہ نزلنا علی رسولنا, نزلنا علی نبینا, لیکن اللہ تعالی کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اس کے سامنے جب کسی کا ذکر کیا جائے تو عبدیت, عبد اور معبود کے حوالے سے کیا جائے, یہ بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے اور معبود صرف وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس طریقے پہ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا, بندہ یعنی بشر. اور یہی چیز سورہ انفال میں ہے, ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا, جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. اور یہی چیز سورہ کہف کے بالکل شروع میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. علی عبدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی. اور یہی چیز سورہ فرقان کے شروع میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ تمام نسبتیں عبدیت کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, گویا کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے اور خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ بات پسند تھی. اس لیے آپ نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم انما انا عبد قولوا عبد اللہ ورسول. میری شان میں تم تعریف کر کے مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان لوگوں نے بڑھا دیا تھا. لا تطرونی کما اطرت النصارا ابن مریم, جس طرح نصرانیوں نے ابن مریم کو اتنا اونچا کیا کہ اللہ کے ساتھ ملا کے اس کا بیٹا بنا دیا. انما انا عبد, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. قولوا عبد اللہ ورسول, یہ کہا کرو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثلہ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, یہ چیلنج تم قبول اگر نہ کرو, ولن تفعلوا اور تم کر بھی نہیں سکتے, چونکہ اللہ تعالی علیم ہے, اس کو ماضی اور حال اور مستقبل ہر چیز کا علم ہے, وہ اچھی طرح جانتا تھا. اس لیے اس نے یہاں سمجھا دیا کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو لیکن تم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے, تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو مان لو ایمان کے ساتھ, یعنی ایمان قبول کر لو اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ. مان لو کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, اور اگر ایسا نہیں کرو گے فتق النار, اس جہنم کی آگ سے ڈرو. التی وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے. اعدت للکافرین, جو بنائی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. تو یہ سورہ تحریم میں بھی اللہ نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ, اس لیے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے. اس لیے تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے والدین, اپنے بہنوں بھائیوں اور اپنے گھر والوں, اپنے دوستوں, اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو, ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو, اس لیے کہ جہنم بہت دردناک عذاب کی جگہ ہے اور لوگ اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے. وقودھا الناس والحجارہ, اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے. تو الحجارہ کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ پتھروں میں بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پہ آگ سلگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جن کے اندر وہ مادہ قدرتی طور پہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس سے آگ جلدی لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جو اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ان پتھروں کی طرف اشارہ ہے جن پتھروں کو جہنم میں پھینک کر آگ کو بھڑکایا جائے گا. اور جس طریقے پہ سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ جہنم سے جب بھی پوچھا جائے گا کہ ہل امتلأتی, کیا تو بھر گئی ہے, تو ہمیشہ جہنم یہ جواب دے گی ہل من مزید, ہل من مزید, ہل من مزید, مجھے اور لوگ چاہیے, ابھی میں بھری نہیں ہوں. جب بھی لوگ اس کے اندر پھینکے جائیں گے, کلما القی فیہا فوج, جب بھی اس کے اندر فوج در فوج لوگ پھینکے جائیں گے, القیہ پھینکے جائیں گے, کلما القی فیہا فوج اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ, جب وہ جوش مارے گی اور اس کی آگ بھڑکے گی تو اس کی پھنکار اور اس کے غصے کی تپش اور اس کا غصہ دور دور تک لوگ اس جہنم کی آواز کو سنیں گے. شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ, غصے سے بھڑکتی ہوگی اس دن, یہ قیامت کے دن جس دن اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا. کلما القی فیہا فوج, معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے گروہوں کو اس جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا, اور جب بھی اسے پوچھا جائے گا حل من تلاتی, یہ کہے گی حل من مزید. اور یا یہ کہ جس طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98-99 میں اللہ فرماتا ہے کہ عموماً بت پرستی کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ زمانہ قدیم سے آج تک پتھروں اور مورتیوں اور بتوں کو لوگوں نے پوجا اور ان کو لوگ اپنا معبود سمجھتے رہے. تو بعض پتھروں اور بتوں کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو بڑے بڑے بت ہوں گے ان کو اللہ تعالی جہنمیوں اور مشرکوں کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اپنا الہ اور خدا اور اپنا رب سمجھتے تھے. فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, تم لوگ اور وہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے, انتم لہا واردون, تم سب کو اس جہنم میں پھینکا جائے گا. اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے لو کان ہؤلاء آلہ ما وردوہا, اگر یہ لوگ خدا ہوتے اور تمہارے رب ہوتے ما وردوہا تو یہ جہنم میں نہ آتے. وکل فیہا خالدون, یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ کہ جو پوچھتے تھے اور وہ جن کو پوجا جاتا تھا, یہ بھی وقودہا الناس والحجار, یہ مفہوم بھی ہے حجارہ کا, تو دو مفہوم اس کو آپ کو بتا دیے گئے. اور جہاں تک وقودہا الناس کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جنات کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور پھر اس آگ کا معاملہ یہ ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم, جہنم کی جو آگ ہے یہ جہنمیوں کے چہرے دیکھ کر پہچان لے گی کہ انہوں نے آنا ہے میرے پاس. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, تو جہنمیوں کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اور ان کے پاؤں سے گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور لوگ اس کا ایندھن اس طریقے پہ بنیں گے کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ مطرود اور ملعون اور مردود ہوا تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی, اور اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین, میں تیرے ان بندوں کو چھوڑوں گا نہیں, لأقعدن لهم صراطك المستقيم, میں صراط مستقیم کے بیچ میں ان کے لیے بیٹھوں گا. یہ بڑی عجیب آیت ہے سورہ اعراف کی, جس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, جہاں گناہ اور بدکرداریاں اور جرائم ہوتے ہیں وہاں تو ابلیس اور شیطان ہوتے ہی ہیں. نہیں, فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم اس پر میں بیٹھ کر ان کو ورغلانے کی کوشش کروں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پہ مثال دی, اور میں صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے بالکل, اور پھر اس راستے سے کچھ لائنیں سیدھی دائیں طرف بائیں طرف جا رہی ہیں. اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی حدیث آپ کو کئی مرتبہ دروس میں سنا دی گئی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں دائیں بائیں والے, ان میں سے ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے اور وہ جہنم کی دعوت دے رہا ہے, اور جو صراط مستقیم والی دعوت ہے وہ سیدھا راستہ جو قرآن و سنت والا راستہ ہے. تو جب ابلیس نے یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ لمن تبعک منہم, ان لوگوں ان انسانوں میں سے جو تیری مان کے چلے گا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, تم لوگوں سے میں جہنم کو ضرور بھروں گا. یہ وقودہا الناس, جہنم بھری جائے گی انسانوں سے، ان سے جو شیطان کی مان کے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، شیطان تجھ سے اور تیری مان کے چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اس طریقے پر جہنم کو بھرا جائے گا. اور وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے ساتھ جہنم کا وعدہ ہو چکا ہے جو شیطان کی مان کے چلتے ہیں. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، سورہ الحجر میں ارشاد فرمایا ہر دروازے سے اس دروازے والا جائے گا. اس طرح جنت کے دروازے ہیں کتنے؟ آٹھ. اور یہ مخصوص دروازے ہیں، روزہ دار اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، باب الریان، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ، جہاد کرنے والوں کے لیے دروازہ، شہید ہونے والوں کے لیے دروازہ. اسی طریقے پہ جہنم کے سات دروازے ہیں. اس طرح سورہ الحجر 14 سے بارے میں آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا کہ لہا سبعت ابواب، اس کے سات دروازے ہیں. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اس اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اس طرح سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وامتاز الیوم ایہا المجرمون، مجرموں سے کہا جائے گا کہ آپ ذرا الگ ہو جائیں. لوگ کھڑے ہوں گے، ساری مخلوق جمع ہوگی، اس وقت اللہ کی طرف سے تقسیم ہوگی. اب ہم تقسیم کرتے ہیں، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، رائٹ اور لیفٹ والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دایاں طرف پسند تھا، اس میں برکت ہے. اور دوسری طرف جو ہوتی ہے بائیں طرف، یہ شیطان والی ہے. اسی لیے سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور یہ دوسرے، یہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بائیں طرف والے ہیں، اور اسلام کو چاہنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب یمین ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اصحاب یمین کون ہے؟ جنتی ہیں. اور اصحاب شمال یہ سرخے، یہ اصحاب شمال سرخے، جن کو سرخ نشان پسند ہے، اور جو کہ ان ملعونوں نے روس اور چین سے بھیجا. تو یہ جتنے سرخے ہیں، یہ سرخے اصحاب الشمال ہیں، جن کو سرخ فتیوں سے اور سرخ ٹوپیوں سے اور سرخ لباسوں سے ایک خاص انس ہو گیا ہے، ایک عقیدے کی حد تک جذبات ان کے ایسے بھڑکائے گئے ہیں کہ انسانی شیطانوں نے مساوات اور انسانی حقوق کا چکر دے کر ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. تو قیامت کے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، نمک حلال ایک طرف اور نمک حرام ایک طرف. پھر کہا جائے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللہ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میں نے تم سب سے کہا تھا صرف مجھی کو پکارنا اور صرف میری ہی مان کے چلنا. هذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت ساروں کو اس نے گمراہ کر دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا. اس لوح الیوم، تو آج ذرا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے آج وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، تم کل تک اس کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم وہنم کچھ نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلاوے میں غالب یہ خیال اچھا ہے. تم تو یہ کہتے تھے کہ جنت دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولوی کا چکر ہے، یہ ملاؤں کا ہیر پھیر ہے، دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں. کوئی دوزخ یہ کس نے دیکھی ہے؟ دوزخ کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے عذاب قبر دیکھا ہے؟ یہ تو وہاں پتہ لگے گا جب کہا جائے گا اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، آج داخل ہو جاؤ اس جہنم میں جس کا تم انکار کرتے تھے. تو وہاں علم ہوگا کہ کون تھے وہ لوگ جن کے پیچھے تم دنیا میں چلتے تھے، جن کے تم جلوس نکالتے تھے. ان کا کیا نکالتے؟ تم اپنا جلوس خود نکالتے تھے، جن کی تم مان کے چلتے تھے، جن کو تم نے اپنا قائد اور لیڈر بنایا ہوا تھا، ان کی وجہ سے آج تم جہنم میں جا رہے ہو. اور جس طریقے پہ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 90 میں سے لے کے آیت نمبر 102 تک ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن جنت کو مزین کر کے متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو بد کرداروں اور نافرمانوں کے قریب کر دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا رب اور معبود سمجھتے تھے؟ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، یا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ينتصرون، یا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس دن نہ وہ تمہاری مدد کر سکیں گے اور نہ اپنی مدد کر سکیں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کا لشکر اور یہ گمراہ لوگ اور وہ جن کو یہ معبود سمجھتے تھے، تین گروہ ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ والغاون وجنود ابلیس، سورہ شعراء. تین گروہ ہیں، ایک تو وہ جن کو یہ لوگ پکارتے تھے معبود سمجھتے تھے، اور دوسرے یہ خود، اور تیسرے ابلیس کا لشکر، شیطان، انسانی شیطان اور حقیقی شیطان دونوں. ان سب کو اونھے منہ فقوب کی بو فی ہا، اونھے منہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قالوا وهم فیها یختصمون، جہنم میں جا کر پھر یہ ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، جس طرح سے پہلے آپ کو بتایا گیا. ایک کہے گا کہ تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، وہ کہے گا اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، تمہاری محفل نے اور تمہاری دوستی نے دنیا میں ہمیں کہیں گا نہیں چھوڑا. ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. اللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اور پھر یہ کہیں گے فما لنا من شافعین، آخر میں سب اقرار کر لیں گے فما لنا من شافعین، آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، نہ ہمارا کوئی گہرا دوست یہاں موجود ہے. ولو ان لنا کرتن، اگر ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، ہمیں دوبارہ موقع دے دیا جائے، فنکون من المؤمنین، ہم تو شہید مومن بن جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے قیامت کا جس دن یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بدبختی اور کمبختی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. یا لیکن کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو، لم اتخذ فلانا، فلاں آدمی کو میں نے اپنا گہرا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی جو ہے مجھے آج جہنم میں لے گئی. اس لیے ان لوگوں سے تعلق رکھو جو کہ اچھے لوگ ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ان کی دوستی اور ان کا تعلق دنیا میں بھی تمہیں کام دے گا اور قیامت کے دن بھی کام دے گا، اور حشر کے میدان میں نفس نفسی کا دور ہوگا، اس وقت یہ دوستی تمہیں کام آئے گی، صالح اور متقی لوگوں کی دوستی. تو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے جس آگ کے بارے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، متفق علیہ حدیث میں. جہنم سے اگر ایک کھجور کے بدلے بچ سکتے ہو تو بچو، کھجور کے برابر بھی نیکی اگر کر سکتے ہو کر گزرو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تمہاری یہ آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں اور 90 اور 125 حصہ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ کے سامنے. جہنم کی آگ تو وہ ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، وہ تو چکنا چور کر دینے والی آگ ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ تو جسموں کو اس طریقے پہ جرائے گی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. حطمہ، اور وہ آگ ہے کہ جو صرف چمڑے کو ہی نہیں جلائے گی بلکہ دل تک پہنچے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ڈرتا ہے اور جس کو فکر ہوتی ہے لمبے سفر کی, وہ اول شب ہی میں سفر کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور جو اول شب میں اٹھ کھڑا ہو وہ سحر سے پہلے ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو مثال دے کے سمجھایا کہ جن کو اللہ کی جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچنا ہے, وہ کبھی دنیا میں غافل نہیں ہوتے, اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. جو کئی اور احادیث ہیں جن میں اس طرف ترغیب دی گئی ہے کہ انسان وہ اعمال نہ کرے جس سے یہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائے. تو ان دونوں آیات میں, پہلی آیت میں وہ چیلنج ہے جو پوری دنیا کو دیا گیا قرآن کے معجزے اور قرآن کی بلاغت کے بارے میں, اور اس کے بعد دوسری آیت میں جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن تم لوگوں نے بننا ہے, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو اس دنیا میں اللہ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو, شب و روز کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے, اللہ کی اس کتاب کو سیکھے, سمجھے, تفسیر اور ترجمے سے پڑھے, اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے. کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کس حال میں مرنا ہے. تو اس حال میں اگر موت آ جائے کہ انسان نافرمان تھا اور انسان بد کردار تھا اور اس کا مال اور اس کا وقت اللہ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت میں صرف ہو رہا تھا, تو یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے. تو وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت کے ضائع ہونے سے اپنے اوقات کو بچاتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو سیکھیں, اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.